واضح ہو کہ یہ خروج کا لفظ قرآن شریف میں دوسرے پیرایا میں یاجوج ماجوج کے لیے بھی آیا ہے اور دخان کے لیے بھی قرآن شریف میں ایسا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنوں کا ماحصل خروج ہی ہے، اور دجال کے لیے بھی حدیثوں میں یہی خروج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ چیزیں جو آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہوں گی وہ ابتدائی زمانوں میں بکلی معدوم نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے وجود نوعی یا مثالی کے ساتھ جو آخری وجود کا ہم رنگ اور مماثل ہوگا پہلے بھی بعض افراد میں ان کا وجود متحقق ہوگا، لیکن وہ وجود ایک ضعف اور کمزوری اور ناکامی کی حالت میں ہوگا، مگر دوسرا وجود جس کو خروج کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں ایک جلالی حالت ہوگی، یعنی پہلے وجود کی طرح ضعف اور کمزوری نہیں ہوگی اور ایک طاقت کے ساتھ اس کا ظہور ہوگا جس کے اظہار کے لیے خروج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر مسلمانوں میں یہ خیال چلا آتا ہے کہ مسیح دجال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے موجود ہے، اور پھر ان کے خیالات میں ایسی غلطی پک گئی ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم کی طرح اس کو زندہ سمجھا ہوا ہے، جو کسی جزیرہ میں مقید اور جکڑا ہوا ہے، اور اس کی جساسہ بھی اب تک زندہ ہے جو اس کو خبریں پہنچا رہی ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلط فہمی کر کے کیسی مصیبتوں میں پھنس گئے۔ ایسا ہی یہ لوگ یاجوج ماجوج کو بھی وجود شخصی کے ساتھ زندہ سمجھتے ہیں، یعنی بقائے شخصی کے قائل ہیں۔ اب جبکہ دجال اور اس کی جساسہ اور یاجوج ماجوج کے کروڑ ہا آدمی اور دابت الارض اور بقول بعض ابن سیاد بھی اب تک زندہ ہیں، تو حضرت مسیح اگر زندہ نہ ہوں تو ان کی حق تلفی ہے۔ میرے نزدیک بہت سہل طریق ثبوت کا یہ ہے کہ مولوی صاحبان کوشش کر کے کوئی یاجوج ماجوج کا آدمی یا دجال کی جساسہ یا ابن سیاد کو ہی کسی جنگل سے پکڑ کر لے آئیں، پھر کیا بات ہے، سب مان جائیں گے کہ اسی طرح حضرت مسیح بھی آسمان پر زندہ ہیں اور مفت میں فتح ہو جائے گی۔ حضرات اب ہمت کیجئے، کہیں سے دجال شریر کی جساسہ کو ہی پکڑیے، حوصلہ نہ ہاریں، آخر یہ سب زمین پر ہی ہیں۔ ابن تمیم کی حدیث کو مسلم میں پڑھ کر اسی پتہ سے جساسہ دجال کا سراغ لگائیے، یا خبیث دجال کو ہی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بچشم خود دیکھ کر پھر اوروں کو دکھلائیے۔ بات تو خوب ہے، انگریزوں نے ہمت اور کوشش کر کے نئی دنیا کا سراغ لگا ہی لیا، آپ اس ایک ناکارہ کام میں ہی کامیابی دکھلائیے، شاید ان لوگوں میں سے کسی کا پتہ چلے باہر کارے کہ ہمت بستہ گردد، اگر خارے بود گل دستہ گردد، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خیر اس میں ہے کہ ان بےہودہ خیالات سے باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر فرمایا ہے، کوئی جاندار اس وقت سے 100 برس تک زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر آپ ناحق ان سب جانداروں کو اس زمانہ سے آج تک زندہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق اور تدقیق کا زمانہ ہے، اسلام کا ایسا خاکہ کھینچ کر نہ دکھلائیے جس پر بچہ بچہ ہنسی کرے۔ غور کر کے سوچئے کہ یہ کروڑہا انسان جو 100 برسوں سے زندہ فرض کیے گئے ہیں، جو اب تک مرنے میں نہیں آتے، کس ملک اور کس شہر میں رہتے ہیں؟ تعجب کہ مامورہ دنیا کی حقیقت بخوبی کھل گئی، اور پہاڑوں اور جزیروں کا حال بھی بخوبی معلوم ہو گیا، اور تفتیش کرنے والوں نے یہاں تک اپنی تفتیش کو کمال تک پہنچا دیا، جو ایسی آبادیاں جو ابتدائے دنیا سے معلوم نہ تھیں وہ اب معلوم ہو گئیں، مگر اب تک اس جساسہ اور دجال اور ابن سیاد مفقود الخبر اور دابت الارض اور یاجوج ماجوج کے کروڑہا انسانوں کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ تو اے حضرات، یقیناً سمجھو کہ وہ سب جاندار جو انسان کی قسم میں سے تھے اس دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ زمین میں چھپ گئے، اور مسلم کی 100 برس والی حدیث نے اپنی جلالی سچائی سے موت کا مزہ انہیں چکھا دیا۔ اب ان کی انتظار آپ کی خام خیالی ہے، اب تو انا للہ کہہ کر ان کو رخصت شدہ سمجھیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خلجان گزرے کہ احادیث نبویہ میں ان کے خروج کا وعدہ ہے، اس کے اس صورت میں کیا معنی ہوں گے، تو سنو اس کے سچے معنی جو اللہ جل شانہ نے میرے پر ظاہر کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان سب چیزوں کا آخری زمانہ میں جلالی طور پر صور مثالیہ میں ظہور مراد ہے۔ مثلا پہلے دجال کو اس طرح پر دیکھا گیا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کمزور اور ضعیف ہے، کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، مگر اس آخری زمانہ میں عیسائی مشن کا دجال اسی دجال کے رنگ میں قوت کے ساتھ خروج کر رہا ہے، اور گویا مثالی اور ذیلی وجود کے ساتھ وہی ہے، اور جیسا کہ وہ اول زمانہ میں گرجا میں جکڑا ہوا نظر آیا تھا، اب وہ اس بند سے مخلصی پا کر عیسائیوں کے گرجا سے ہی نکلا ہے اور دنیا میں ایک آفت برپا کر رہا ہے۔ ایسا ہی یاجوج ماجوج کا حال بھی سمجھ لیجئے، یہ دونوں پرانی قومیں ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر غالب نہیں ہو سکی اور ان کی حالت میں ضعف رہا، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ دونوں قومیں خروج کریں گی، یعنی اپنی جلالی قوت کے ساتھ ظاہر ہوں گی، جیسا کہ سورہ کہف میں فرماتا ہے اور ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض، یعنی یہ دونوں قومیں دوسروں کو مغلوب کر کے پھر ایک دوسرے پر حملہ کریں گی اور جس کو خدا تعالیٰ چاہے گا فتح دے گا۔ کیونکہ ان دونوں قوموں سے مراد انگریز اور روس ہیں، اس لیے ہر یک سعادت مند مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو، کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں۔ سخت جاہل اور سخت نادان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہیں جو اس گورنمنٹ سے کینہ رکھے، اگر ہم ان کا شکر نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں، کیونکہ ہم نے اس گورنمنٹ کے زیر سایہ جو آرام پایا اور پا رہے ہیں، وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے۔ ایسا ہی دابت الارض، یعنی وہ علماء و وائزین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے، ابتدا سے چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی اور ان کے خروج سے مراد ہی ان کی کثرت ہے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسی ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتی اور آخری زمانہ میں پورے جوش اور طاقت کے ساتھ ظہور کریں گی، خروج کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسا ہی اس شخص کے بارے میں جو حدیثوں میں لکھا ہے کہ آسمانی وحی اور قوت کے ساتھ ظہور کرے گا، نزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں لفظوں خروج اور نزول میں در حقیقت ایک ہی امر مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی اس بات کا سمجھانا منظور ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والی ہیں، باعتبار اپنی قوت ظہور کے خروج اور نزول کی صفت سے متصف کی گئی ہیں۔ جو آسمانی قوت کے ساتھ آنے والا تھا اس کو نزول کے لفظ سے یاد کیا گیا، اور جو زمینی قوت کے ساتھ نکلنے والا تھا اس کو خروج کے لفظ کے ساتھ پکارا گیا، تا نزول کے لفظ سے آنے والے کی ایک عظمت سمجھی جائے اور خروج کے لفظ سے ایک خفت اور حقارت ثابت ہو، اور نیز یہ بھی معلوم ہو کہ نازل خارج پر غالب ہے۔ ایسا ہی دخان، جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، کچھ آخری زمانہ سے ہی خاص نہیں ہے، ہاں آخری زمانہ میں جو ہمارا زمانہ ہے اس کا بیان اور کھلے کھلے طور پر ظہور ہوا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے حم میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب الیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون سورۃ الدخان الجزء نمبر 25۔ یعنی اس روشن اور کھلی کھلی کتاب کی قسم ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہمیں منظور تھا کہ نافرمانی کے نتائج سے ڈرامے، وہ رات ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ تمام حکمت کی باتیں اس میں کھولی جاتی ہیں، اور ایسا ہی ہم نے چاہا ہے، اور تیرے رب نے رحمت کی راہ سے ایسا ہی ارادہ کیا ہے کہ کل معارف و دقائق الہیہ کا تیری بعثت مبارکہ پر ہی خاتمہ ہو، اور وہی کلام کل معارف حکمیہ کا جامع ہو جو تجھ پر نازل ہوا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور اس برکت والی رات سے مراد ایک تو وہی معنی ہیں جو مشہور ہیں، اور دوسری یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی رات ہے، اور اس کا دامن قیامت کے دن تک پھیلا ہوا ہے۔ اور آیت فیہا یفرق کل امر حکیم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام زمانہ جو قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے تحت میں ہے، فیوز قرآن کریم سے بہت فائدہ اٹھائے گا، اور وہ تمام معارف الہیہ جو دنیا میں مخفی چلے آتے تھے اس زمانہ میں وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہیں گے۔ اور نیز آیت فیہا یفرق کل امر حکیم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس زمانہ بابرکت کے خواص میں سے یہ بھی ہوگا کہ معاش اور معاد کے کل علوم حکمیہ اپنے اعلیٰ درجہ کے کمالات کے ساتھ ظہور پذیر ہوں گے، اور کوئی امر حکمت ایسا نہیں رہے گا جس کی تفصیل نہ کی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ خدا وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی نے پیدا کیا، تا تم اسی سانح حقیقی پر یقین لاؤ اور شک کرنے کی کوئی وجہ نہ رہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے ان باپ دادوں کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ وہ تو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، ان دلائل کی طرف انہیں کہاں نظر ہے۔ پس تو اس دن کا امیدوار رہ جس دن آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا، جس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا، یہ عذاب ہم سے اٹھا، ہم ایمان لائے۔ اس جگہ دخان سے مراد کہتے عظیم و شدید ہے جو 7 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردے اور ہڈیاں کھائی تھیں، جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں مفصل اس کا بیان ہے۔ لیکن آخری زمانہ کے لیے بھی جو ہمارا زمانہ ہے، اس دخان مبین کا وعدہ تھا اس طرح پر کہ قبل ظہور مسیح نہایت درجہ کی شدت سے اس کا ظہور ہوگا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری زمانہ کا قحط جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اس طرح کہ اگر اب سے 50 برس گزشتہ پر نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوگا کہ جیسے اب غلہ اور ہر ایک چیز کا نرخ عام طور پر ہمیشہ کم رہتا ہے، اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ کبھی خواب و خیال کی طرح چند روز گرانی غلہ ہوتی تھی اور پھر وہ دن گزر جاتے تھے، لیکن اب تو یہ گرانی لازم غیر منفق کی طرح ہے، اور قحط کی شدت اندر ہی اندر ایک عالم کو تباہ کر رہی ہے۔ اور روحانی طور پر صداقت اور امانت اور دیانت کا قحط ہو گیا ہے، اور مکر اور فریب اور علوم و فنون مظلمہ دخان کی طرح دنیا میں پھیل گئی ہیں اور روز بروز ترقی پر ہیں۔ اس زمانہ کے مفاسد کی صورت پہلے زمانوں کے مفاسد سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے زمانوں میں اکثر نادانی اور امیت راہزن تھی، اس زمانہ میں تحصیل علوم راہزن ہو رہی ہے۔ ہمارے زمانہ کی نئی روشنی، جس کو دوسرے لفظوں میں دخان سے موسوم کرنا چاہیے، عجیب طور پر ایمان اور دیانت اور اندرونی سادگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوفسطائی تقریروں کے غبار نے صداقت کے آفتاب کو چھپا دیا ہے، اور فلسفی مغالطات نے سادہ لوحوں کو طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیا ہے۔ خیالات باطلہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اور حقیقی صداقتیں اکثر لوگوں کی نظر میں کچھ حقیر سی معلوم ہوتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ عقل کے راہزنوں کو عقل سے درست کرے، اور فلسفہ کے سرگشتوں کو آسمانی فلسفہ کے زور سے راہ پر لاوے۔ تو یہ کامل درجہ کا دخان مبین ہے جو اس زمانہ میں ظاہر ہوا ہے۔ ایسا ہی طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا، وہ یہ ہے جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں، اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے رنگ سفید تھے، اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا۔ تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں، مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی، اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی، اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے ہی حصے میں رہا، اور ولایت کے کمالات بھی انہیں لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ طلوع شمس میں مغربہ کے کوئی اور معنی بھی ہوں۔ میں نے صرف اس کشف کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، مذکورہ بالا معنی کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی مولوی ملا ان الہی مکاشفات کو الہاد کی طرف منسوب کرے، تو وہ جانے اور اس کا کام۔ وما قلت من عند نفسی بل اتبعت ما کشف علی واللہ بصیر بحالی وسمیع لمقالی فاتقوا اللہ ایہا العلماء۔ لیکن اگر کوئی اس جگہ یہ سوال کرے کہ جب مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع کرے گا تو جیسا کہ لکھا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو پھر اگر یہی معنی سچ ہیں تو ایسے اسلام سے کیا فائدہ، یہ مقبول ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے یہ مطلب تو نہیں کہ توبہ منظور ہی نہیں ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مبارک مغربی کے لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تب ایک انقلاب عظیم مدیان میں پیدا ہوگا، اور جب یہ آفتاب پورے طور پر ممالک مغربی میں طلوع کرے گا تو وہی لوگ اسلام سے محروم رہ جائیں گے جن پر دروازہ توبہ کا بند ہے، یعنی جن کی فطرتیں بالکل مناسب حال اسلام کے واقعہ نہیں۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہونے کے یہ معنی نہیں کہ لوگ توبہ کریں گے مگر منظور نہیں ہوگی، اور خشوع اور خضوع سے روئیں گے مگر رد کیے جائیں گے، کیونکہ یہ تو اس دنیا میں اس رحیم و کریم کی شان سے بالکل بعید ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی جائے گی، اور وہی اشرار ہیں جن پہ قیامت آئے گی۔ فتفکر و تدبر۔ ایسا ہی مہدی کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ضرور ہے کہ پہلے امام محمد مہدی آویں اور بعد اس کے ظہور مسیح ابن مریم کا ہو، یہ خیال قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر مہدی کا آنا مسیح ابن مریم کے زمانہ کے لیے ایک لازم غیر منفق ہوتا اور مسیح کے سلسلہ ظہور میں داخل ہوتا تو دو بزرگوار شیخ اور امام حدیث کے یعنی حضرت محمد اسماعیل صاحب صحیح بخاری اور حضرت امام مسلم صاحب صحیح مسلم اپنے صحیحوں سے اس واقعہ کو خارج نہ رکھتے، لیکن جس حالت میں انہوں نے اس زمانہ کا تمام نقشہ کھینچ کر آگے رکھ دیا اور حسر کے طور پر دعویٰ کر کے بتلا دیا کہ فلاں فلاں امر کا اس وقت ظہور ہوگا، لیکن امام محمد مہدی کا نام تک بھی تو نہیں لیا، بس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح اور کامل تحقیقات کی روح سے ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا کہ مسیح کے آنے کے ساتھ مہدی کا آنا لازم غیر منفق ٹھہرا رہی ہیں۔ اور دراصل یہ خیال بالکل فضول اور مومل معلوم ہوتا ہے کہ باوجود کہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو کہ جس کو باعتبار باطنی رنگ اور خاصیت اس کی کہ مسیح ابن مریم کہنا چاہیے دنیا میں ظہور کرے، اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے مہدی کا آنا بھی ضروری ہو، کیا وہ خود مہدی نہیں ہے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاس اس قدر جواہرات و خزائن و اموال و معارف و دقائق نہیں ہیں کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں اور اس قدر ان کا دامن بھر جائے جو قبول کرنے کی جگہ نہ رہے؟ بس اگر یہ سچ ہے تو اس وقت دوسرے مہدی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ صرف امامین موصوفین کا ہی مذہب نہیں بلکہ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی بجز عیسیٰ کے اس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔ اور یوں تو ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہوں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آئیں، اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام پر بھی کوئی مہدی ظاہر ہو، لیکن جس طرح سے عوام کے خیال میں ہے اس کا ثبوت پایا نہیں جاتا۔ چنانچہ یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں، اکثر محقق یہی رائے ظاہر کرتے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اچھا مہدی کا قصہ جانے دو، لیکن یہ جو بار بار حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ آئے گا، مسیح ابن مریم نازل ہوگا، ان سری لفظوں کی کیوں تعویل کی جائے؟ اگر اللہ جل شانہ کے علم اور ارادہ میں ابن مریم سے مراد ابن مریم نہیں تھا، اس نے لوگوں کو دانستہ ان مشکلات میں کیوں ڈالا اور سیدھا کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ کوئی مسیح مسیح آئے گا؟ بلکہ کون سی ضرورت اس بات کی طرف دائی تھی جو ضرور مسیح مسیح آتا، کوئی اور نہ آتا؟ اب کھلے کھلے لفظوں سے کیوں کر انکار کریں؟ یہ انکار تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور درپردہ اس انکار کے یہ معنی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی غلط ہے۔ لیکن واضح ہو کہ یہ تمام موہام باطلہ ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں بغرض آزمائش خلق اللہ ایسے ایسے استعارات کا مستعمل ہونا کوئی انوکھی اور بے اصل بات نہیں، اور پہلی کتابوں میں ایسے استعارات کی نظیر موجود ہے۔ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایلیا کے قصہ کو دیکھو جس کو یوحنا کہا گیا ہے، جبکہ قرآن شریف نے قطعی اور یقینی طور پر ظاہر کر دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، تو اب اس سے بڑھ کر ضرورت تعویل کے لیے اور کیا قرینہ ہوگا؟ مثلا فرض کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ایک مستند خط کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کلکتہ میں رہنے والا عبد الرحمان نام، جس کی شہادت کسی مقدمہ کے لیے مؤثر تھی، فوت ہو گیا ہے۔ پھر بعد اس کے ہم نے ایک ایسا کاغذ تمسک دیکھا جس پر ایک شخص عبد الرحمان نام کلکتہ کے رہنے والے کی گواہی تاریخ وفات کے بعد میں درج تھی، تو کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہی عبد الرحمان جو فوت ہو چکا تھا زندہ ہو کر اپنی گواہی لکھ گیا ہے؟ بس کیونکہ اس عبد الرحمان کے زندہ ہو جانے کا ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں، تو کیا صرف خدا تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے ہم کسی ایسی صورت کے مقدمہ میں جو عدالت میں پیش ہے بغیر اس بات کے ثبوت دینے کے کہ در حقیقت وہی عبد الرحمان زندہ ہو کر اپنی گواہی لکھ گیا ہے، ڈگری کے پانے کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ دغدغہ کہ کیوں مسیح ابن مریم کے لفظ کو اختیار کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی طرز کا محاورہ ہے جیسے یحییٰ بن زکریہ کے لیے ایلیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ آخری زمانہ میں کوئی شخص مسیح کی قوت اور طبع میں پیدا ہو اور وہ اس گروہ کذاب کا مقابلہ کرے جن کی طبیعت اس طبیعت کے مغائر و مخالف واقع ہے۔ سو گروہ کذاب کا نام اس نے مسیح دجال رکھا اور حامی حق کا نام مسیح ابن مریم قرار دیا، اور اس کو بھی ایک گروہ بنایا جو مسیح ابن مریم کے نام سے سچائی کی فتح کے لیے دنیا کے اخیر تک کوشش کرتا رہے گا۔ تو ضرور تھا کہ یہ آنے والا مسیح ابن مریم کے نام سے ہی آتا، کیونکہ جس تاثیر ماتت احیاء کو مسیح دجال نے پھیلانا چاہا ہے اس تاثیر کے مخالف مسیح ابن مریم کو تاثیر دی گئی ہے جو روح القدس کے ذریعے سے اس کو ملی ہے. تو جو شخص مسیح کے قدم پر وہ تاثیر لے کر آیا اور زہرناک ہوا کے مقابل پر جو ہلاک کرتی ہے یا ہلاکت تک پہنچاتی ہے ایک تریاکی نفس اس کو عطا ہوا, اس وجہ سے وہ مسیح ابن مریم کہلایا کیونکہ وہ روحانی طور پر مسیح کے رنگ میں ہو کر آیا. مسیح کیوں کر آ سکتا؟ وہ رسول تھا اور خاتم النبیین کی دیوار رومین اس کو آنے سے روکتی ہے, تو اس کا ہم رنگ آیا وہ رسول نہیں مگر رسولوں کے مشابہ ہے اور امثل ہے. کیا عام لفظوں میں کسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض گزشتہ رسولوں میں سے پھر اس امت میں آئیں گے جیسا کہ یہ بیان کیا گیا ہے تو ان کے مسیح آئیں گے اور امثل آئیں گے جو فطرت انبیاء سے بہت اقرب ہیں, تو جن کے آنے کا صاف طور پر بلا تعارض وعدہ دیا گیا ہے ان سے منہ مت پھیرو اور ان کے الہام سے بھی شہادت کا فائدہ اٹھاؤ کیونکہ ان کی گواہی اس بات کو کھولتی ہے جو تم اپنی عقلوں سے کھول نہیں سکتے. آسمانی گواہی کے رد کرنے میں جرت نہ کرو کیونکہ یہ بھی اسی پاک چشمہ سے نکلی ہے جس سے وحی نبوت نکلی ہے, سو یہ وحی کے معنی کی شارح اور صراط مستقیم کو دکھلانے والی ہے.